ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اقامت دین کی جد و جہد میں ابتلاء و آزمائش کے ضمن میں ہدایات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ قبل ہم نے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا یہاں مطالعہ کیا تھا، اور اس کے ضمن میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اقامت دین کی جد و جہد میں اہل ایمان کو جن امتحانات اور ابتلاءات اور آزمائشوں سے سابقہ پیش آتا ہے، ان کے موضوع پر سورہ عنکبوت قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے، یعنی اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے، اس کا نقطۂ عروج ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر پہلے رکوع میں یہ جو فلسفہ ہے ابتلاء و آزمائش کا، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب خاص طور پر جبکہ کوئی تحریک اس دور میں ہو، اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کارکنوں کو شدید قسم کی آزمائشوں سے سابقہ پیش آ رہا ہو، تو اس کے ضمن میں ہدایات کیا ہیں، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سورہ عنکبوت کی ان آیات کو بھی تازہ کر لیں کہ جن میں خاص طور پر ابتلاء و آزمائش کے اس فلسفے کا ذکر ہے، اور اس کی ہم مضمون 2 آیات سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی، تاکہ وہ پس منظر دوبارہ ذہن میں پوری طرح اجاگر ہو جائے کہ قرآن مجید نے ابتلاء اور آزمائش کو کس قدر شد و مد کے ساتھ اور کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کس درجے میں اسے اہل ایمان کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے کہ جن میں اس دور میں جو لوگ ہوں اور اس کیفیت میں جو مبتلا ہوں، انہیں جن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جن ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا، احسب الناس، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہنے سے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں امتحانات میں نہ ڈالا جائے گا، انہیں جانچا اور پرکھا نہ جائے گا، ولقد فتنا الذین من قبلہم، اور ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے ہوئے، یعنی پوری انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسل کی جو پوری تاریخ ہے اس میں یہ قدر مشترک ملے گی کہ جب بھی کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، انہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، انہیں اپنے ایمان کے امتحان میں سے گزرنا پڑا، اپنے یقین کا عملی ثبوت ان تکالیف اور مشکلات کے ضمن میں صبر اور مصابرت کی شکل میں دینا پڑا کہ جو انہیں اہل کفر کی طرف سے درپیش ہوئی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے، جو بھی ان سے پہلے تھے ان سب کو آزمایا ہے، اور اس کے بعد وہ بات آئی کہ یہ آزمائش کس لیے ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اس کا کہ اللہ تعالی جان کر رہے گا کہ کون ہے واقعتاً سچے اپنے دعوی ایمان میں اور کون ہے جھوٹ موٹ کا دعویٰ کرنے والے۔ لیکن ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں اس طور سے کہ اللہ تعالی ظاہر کر کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کسی واقعے کے پیش ہو جانے پر اس کا انحصار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کو کل چیزیں ما کانا و ما یکون سب معلوم ہے، لہذا ترجمانی ہوگی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، مبرہن کر دے گا، کھول دے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بنے ہوئے۔ اسی رکوع میں آخر میں چل کر پھر یہ مضمون آیا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یعنی بات کھول دی گئی، پردہ اٹھا دیا گیا, اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا, یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا, کھول دے گا اس بات کو کہ کون ہے واقعتاً اہل ایمان اور کون ہے منافق. اب آپ دیکھیے کہ بالکل یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ہے, اور پھر بالکل یہی مضمون سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں ہے. اس سے آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ وہ تو مکی سورت ہے سورہ عنکبوت, اور یہ دونوں سورتیں جو ہیں مدنیات ہیں. سورہ توبہ اغلباً سب سے پہلی مدنی سورت یہی ہے, اور سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی دور کے تقریباً اختتام میں نازل ہوئی. سورہ توبہ کا زمانہ نزول 9 ہجری ہے, اور سورہ بقرہ جو ہے وہ 2 ہجری اور یکم پہلی ہجری کے دوران مختلف مواقع پر, چونکہ بڑی طویل سورت ہے, مختلف مواقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں جمع کیا گیا ہے. تو یہ آیت مبارکہ پڑھیے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اب یہاں پہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ براہ راست اہل ایمان سے. کیا تم نے یہ سمجھا تھا اے ایمان والو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور ابھی تک تو تم پر وہ حالات اور وہ واقعات اور وہ امتحان اور وہ آزمائشیں واقع ہی نہیں ہوئی جو تم سے پہلوں پر ہوئی تھی. مسّتہم البأساء والضراء, انہیں آ لیا تکالیف نے اور فقر و فاقہ نے. باس کا لفظ جب واحد کی شکل میں آتا ہے تو اس کے معنی جنگ ہے, اور جب جمع کی صورت میں باسا, اس سے مراد ہے فقر فاقہ بھوک, اور ضرر ضرر سے ہے تکالیف مصیبتیں کوفت. مسّتہم البأساء والضراء وزلزلوا. اب زلزلوا کے لفظ پر غور کیجئے, وہ ہلا مارے گئے, جھنجوڑے گئے, یعنی آزمائشیں بھی کوئی معمولی نہیں, بڑی سخت آزمائشیں. میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی سورہ عنکبوت کے پہلے درس کے ضمن میں, حضرت خباب بن العرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ جب ہم پر مکے میں شدائد بہت ہی حد سے گزر گئے اور مصیبتیں ناقابل برداشت ہو گئی, تو ہم چند ساتھی, چند اہل ایمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کچھ استراحت فرما رہے تھے. ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ حضور اب تو یہ مصائب اور یہ مشکلات اور یہ تکالیف ناقابل برداشت ہو گئی, تو کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس پر ان کا فرمانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے تمتما اٹھا. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اظہار ناراضگی کے انداز میں فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی بچا رہے ہو, تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لایا جاتا تھا, زمین میں گڑھا کھود دیتے تھے اور اس کو کمر تک اس گڑھے کے اندر گاڑ دیتے تھے, اور پھر اس کے سر کے اوپر ایک آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے جسموں پر سے, ان کی ہڈیوں پر سے ان کا گوشت آہنی کنگھوں کے ذریعے سے کھرچ دیا گیا ہے, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو آگ کے علاؤ جلا کر ان میں زندہ جلا دیا گیا ہے. اس کا تو ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ بروج میں. تو یہ امتحانات اور یہ ابتلاءات اور یہ آزمائشیں, یہ تو اس راستے کا مستقل جز ہے. خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہو. تو یہ آزمائشیں جس نوع کی آئی ہیں انہی کا یہاں ذکر آیا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر تو ان سے کہیں زیادہ شدید مصائب آئے. مسّتہم البأساء والضراء وزلزلوا, وہ ہلا دیے گئے, ہلا مارے گئے, جھنجھوڑ ڈالے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کے, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. سن لو پوری توجہ کے ساتھ کہ اللہ کی مدد قریب ہے, یعنی جب امتحان ہو چکتا ہے اور اہل ایمان اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کر دیتے ہیں اپنے صبر اور ثبات سے, اپنی ایثار سے, اپنی قربانی سے, اپنی محنت و مشقت سے, تو وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے جو ابتلاء اور آزمائش اور شدائد اور مصائب آئے ہیں ان کا نقطۂ عروج ہے یوم طائف. اس لیے کہ حضور سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ حضرت عائشہ دیکھیے ذہن میں رکھیے، اس سے بھی آج کل جو چند لوگوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا حضرت عائشہ کی عمر کے سلسلے میں، اس لیے کہ بخاری کی روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے جبکہ حضور سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ 9 برس تھی. اب یہ چونکہ جدید ذہن جو ہے یہ بات کرتا ہے اور مستشرقین نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، تو کچھ لوگوں نے دوسروں کے ان اعتراضات سے مرغوب ہو کر نئی نئی تحقیقیں نکالنی شروع کی. میں یہاں اس واقعے کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ اس واقعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا وہ دور جو ہے یوم طائف والا وہ شعور کا دور نہیں تھا. اگر وہ شعور کا دور ہوتا تو یہ سوال نہ کرتی ہوں. ان کی شعور کی عمر میں سخت ترین دور جو آیا ہے، سخت ترین دن جو ہے وہ احد کا دن ہے، یہ سن 3 ہجری میں. تو وہ جو سخت دن ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، حضور پر کافی دیر تک غشی تاری رہی، یہ ساری وہ کیفیات تھیں جو ان کے علم میں تھی. تو انہوں نے اس کے حوالے سے پوچھا کہ حضور کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ یہ خود ثبوت ہے اس کا کہ جو مکی دور جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، وہ دور حضرت عائشہ کے شعور کا دور نہیں. حضور نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر احد سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ مجروح زیادہ ہوئے ہیں طائف میں، احد میں، اور 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ کہ آپ جنگ کی حالت میں تھے، آپ کے جانثار آپ کے دائیں بائیں موجود تھے، لوگوں نے اپنے سینوں کو آپ کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا، تو یہ نقشہ اور ہے اور طائف کا نقشہ اور ہے. اس لیے کہ اس میں صرف حضور تھے اور حضور کے ساتھ صرف زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت جو نقشہ بنا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، جو رسوائی ہوئی ہے، رسوا سرے بازارے یا شوق ستمگارے، کہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گلیوں میں کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کوئی مجذوب قسم کا آدمی آ جائے تو جو آوارہ قسم کے بچے چھوکرے ہوتے ہیں وہ اس کے گرد گھیرا ڈال کر تالیاں پیٹتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں. یہ جو نقشہ آپ کو اپنی گلیوں میں کبھی نظر آتا ہے، بین ہی یہ نقشہ تھا طائف کی گلیوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ 3 اشخاص سے آپ ملنے گئے، تینوں نے ایسے سخت جواب دیے ہیں کہ وہ بجائے خود کافی تھے کلیجے سے پار ہونے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو مزید انہوں نے کیا کہ اپنے ہاں کے اوباش لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی خبر لو. اب حضور واپسی کا سفر کر رہے ہیں لیکن اب وہ چھوکرے آ گئے ہیں اور انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے، اور حضرت زید ابن حارثہ اب ادھر سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھال بناتے ہیں حضور کے لیے، تو وہ پتھر ادھر سے آ رہا ہے، ادھر ہٹتے ہیں تو ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر الفاظ آئے ہیں کہ ٹخنے کی ہڈی کو تاٹ تاٹ کر پتھر مارے جا رہے ہیں جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمزوری کی وجہ سے، زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں. تو 2 گنڈے آتے ہیں، ایک بائیں ہاتھ بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے ایک دائیں میں، اور کھڑا کر دیتے ہیں، اٹھیے چلیے. یہ نقشہ ہے طائف کا. تو ذاتی ابتلاء جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی ہے یوم طائف میں. یہی وجہ ہے کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، کہ اسی پر جب آپ واپس آ رہے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ایک باغ میں بیٹھے استراحت کے لیے، تو وہاں ملک الجبال حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں کہ میں فرشتہ ہوں جو پہاڑوں پر معمور ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. اور میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں، اس وقت بھی ذہن منتقل ہو گیا، کہ ہمیں خاص طور پر اس واقعے کے ساتھ ایک بڑا قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ یہ جو باب الاسلام ہے سندھ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم ثقفی تھے، طائف کے رہنے والے. یہ ثقیف کا جو قبیلہ ہے یہ طائف کا قبیلہ ہے، وہ ثقفی تھے، تو ان کے ذریعے سے یہاں تک اسلام پہنچا ہے. بہرحال اس کے بعد مولانا منادی حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم، ان کی بڑی مختصر لیکن سیرت کے موضوع پر نہایت عمدہ اور بہت اہم کتاب ہے. میں تو اسے لابدہ منہ سمجھتا ہوں. ہر سنی مسلمان کا اس کے لیے اس کا پڑھنا لازمی ہے. اس کی وجہ یہ کہ سیرت کے بارے میں کچھ مغالطے ہیں کہ جو اہل تشیع نے پیدا کر دی ہیں. ان مغالطوں کو دور کرنے میں وہ بہت ہی مختصر کتاب جو ہے وہ بہت مفید ہے, اور بہت ہی بڑی بڑی زخیم جلدوں پر میرے نزدیک وہ چھوٹی سی کتاب بھاری ہے, النبی الخاتم. اس میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ طائف کا دن حضور کی سیرت مطہرہ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ گویا کہ طائف کے دن تک تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوالے کیا ہوا تھا لوگوں کے کہ ہمارے اس نبی کو جس طرح چاہو ستا لو, جس طرح چاہو ایذائیں پہنچا لو, ہماری طرف سے کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی, کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے, ان کے صبر کا, ان کے ثبات کا, ان کے استقلال کا, ان کی ہمت کا, ان کی عظیمت کا, جس طرح چاہو امتحان لے لو, ٹھوک بجا کر دیکھ لو. یہی وجہ ہے کہ سن 10 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اس طرح کی غیبی جو ہے وہ تحفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہیں ہوا, لیکن طائف کے بعد سے حضور کو غیبی تحفظ حاصل ہو گئے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مدینے سے چل کر آ گئے 6 آدمی اور ایمان لے آئے, اگلے سال 12 ہو گئے, اگلے سال 72 ہو گئے. پھر حضور جب مکے سے نکلے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا محاصرہ تھا, حضور نکل آئے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آیا. پھر حضور 3 دن اور 3 رات جو رہے غار ثور میں, تو وہاں عین اس کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بچایا ہے, کبوتر کے انڈے اور یہ مکڑی کا جالہ, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت عطا فرمائی ہے اپنے رسول کو. اور جب سراقہ ابن مالک نے آپ کا تعاقب کیا ہے تو 3 دفعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھسے. یہ ساری غیبی تائیدیں آئیں, لیکن کب, جبکہ 10 برس تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب جھیلے, مشکلات برداشت کی, لوگوں کا استہزاء جو ہے اس کو برداشت کیا, لوگوں کی طرف سے 10 درازیاں ہوئے ان کو جھیلا, آپ کے سرے مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا اس کو برداشت کیا, آپ کے راستے میں اگر کانٹے بچھائے گئے ان کو برداشت کیا, 3 سال کے لیے شعب بنی ہاشم میں آپ کو محصور رکھا گیا اسے جھیلا, اور پھر یوم طائف کے اس کا کلائمیکس ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ ہے. جب امتحان کامل ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اپنے خلوص ایمان کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت اور غیبی تائید آ جاتی ہے. وہی بات جو ہے اگر آپ اجتماعی سطح پر سمجھنا چاہیں تو یہی مسلمانوں کے لیے ہوا غزوہ احزاب میں. مسلمانوں کا بحثیت مجموعی, یوں تو امتحانات جو ہے ہو رہے تھے مکی دور میں ہوئے, حضرت بلال, حضرت خباب بن الارض کو جیسے ستایا گیا, اب وہ ساری تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن بحثیت امت جو امتحانات شروع ہوئے ہیں مدنی دور میں آ کر, وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے غزوہ احزاب کے موقع پر. چنانچہ سورہ احزاب میں بھی یہی الفاظ آئے, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ایسا سخت امتحان کہ 1000 کی نفری ہوگی کل مدینے کی آبادی کل, کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا, کراچی کا یوں سمجھیے کہ 100واں حصہ بھی نہیں بنے گا وہ کل آباد, بلکہ 1000واں حصہ, ہزاروں میں جب کہہ رہا ہوں تو یہ اتنی سی بستی اور 12000 کا لشکر اسے گھیرے پڑا تھا. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, یہ نقشہ ہے جو غزوہ احزاب کا سورہ احزاب میں کھینچا گیا ہے. جب اس امتحان میں اہل ایمان کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا, اور حضور نے غزوہ احزاب کے فوراً بعد صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے, لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم, اب قریش میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ تم پر چڑھائی کر کے آ سکے, اب انیشیٹو تمہارے ہاتھ میں ہوگا, اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا. تو یہ میں نے اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے تھوڑی سی ضروری سمجھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا, یہ کوئی ٹھنڈی سڑک ہے کہ اس پر چل کر تم آرام سے, یا ریڈ کارپٹ کا تمہارا جو ہے استقبال ہوگا. یہاں تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو تو گھیر دیا گیا ہے بڑی ہی تکلیف دہ چیزوں کے ساتھ, یہاں فقر اور فاقہ برداشت کرو گے, یہاں مصائب جھیلو گے, یہاں قربانیاں دو گے, یہاں ایثار کرو گے, یہاں تکلیفیں جھیلو گے, تب جنت کے حقدار بنتے ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا, ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ذرا حال کہ ابھی تک تو تم پر وہ کیفیات آئی ہی نہیں، وہ تکالیف تم نے تو جھیلی ہی نہیں کہ جو تم سے پہلوں نے جھیلی ہیں، مستہم البعصاء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر فقر و فاقے کی کیفیت آئی، انہیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچی اور انہیں جھلا مارا گیا، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. اب سورہ توبہ کی آیت دیکھیے، یعنی ہم مضمون ہے یہ، وہ سن 5 نبوی کی ہے آیات جو سورہ عنکبوت کی، یہ سن 2 ہجری، پھر یہ سن 9 ہجری. یوں سمجھیے کہ یہ سیرت مطہرہ وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک کا اگر یہ 22 برس کا عرصہ آپ شمار کریں گے تو یہ تقریباً سپیسنگ ان میں ایکول ہو جائے گا، کہ یہ 3 دفعہ یہ وارننگ آ رہی ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے، کون ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، کون ہے کہ جن میں جوش جہاد ہے اور ذوق شہادت ہے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون ہے جو ثابت کر دے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہے، دلی محبت کے رشتے کٹ چکے ہیں، تمہارے خاندانی علائق، تمہارے قبائلی رشتے، تمہاری محبتیں، تمہاری عصبیتیں، اگر یہ تسمے لگے ہوئے ہیں تب بھی گویا کہ ابھی وہ مقام مطلوب تک تم نہیں پہنچے. وہ تو تمہیں تو پہنچنا یہاں ہوگا کہ اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان کے سوا دلی محبت کسی سے نہ رہے. حقوق کا ادا کرنا اور بات ہے، والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے لیکن ان کے ساتھ دلی محبت نہیں رہے گی. بھائی سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے، بھائی ہونے کے ناطے اس کی کوئی خدمت، اس کی کسی تکلیف میں اس کی مدد کرنا یہ دوسری بات ہے، لیکن دلی محبت اگر اس سے ہے، اگر اس نے اپنا منہ اللہ سے موڑا ہوا ہے، دین سے برگشتہ ہے، وہ کسی اور راستے پر جا رہا ہے، تو دلی محبت کا رشتہ اس سے نہیں ہو سکتا. جب تک کہ یہ معیار تمہارا جو ہے اس پر تم پورے نہیں اترو گے، اس وقت تک تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے داخلہ ہو جائے گا تو یہ تمہاری اپنی غلط فہمی ہے، تمہارا مغالطہ ہے. ہم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. اب سورہ عنکبوت کی آیات جو ہیں ان میں سے جو پہلی آیت یہاں پر ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا اس مضمون سے تعلق نہیں ہے. اب آگے چلیے، وہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع. جو لوگ بھی، اب اس میں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ایک ناقابل فہم سی باتیں ہوں گی جو دین کے لیے کسی جد و جہد میں بالفعل مبتلا نہیں، جو ہاکی کا میچ کھیل نہ رہا ہو، باہر بیٹھا ہوا کوئی شخص جو ہے باتیں بناتا رہے اس کی کیفیت اور ہے، اور جو میدان میں ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دین کے دو تصورات بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک دین کا تصور جامد ہے، غیر حرکی تصور ہے، بس اپنی نماز روزہ، اپنی دینداری، اپنے حلال اور حرام کے اوپر آدمی کاربند ہو جائے، باقی یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں، اپنے اوقات کل کے کل دنیا بنانے میں صرف ہو رہے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ ہماری عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ اس میں طرح طرح کے بہانے بنا کر حرام کے دروازے بھی کھول لیتی ہے. کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا رشوت کے بغیر، کیا کریں اگر انکم ٹیکس کی چوری نہ کریں تو کاروبار چل نہیں سکتا، کیا کریں جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا، یہ طرح طرح کے بہانے بن کے اس میں بھی لوگوں نے اپنے لیے حرام کے دروازے کھول لیے. لیکن فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنے پورے کاروبار میں بھی حلال اور حرام کی پوری پابندی کر رہا ہے، لیکن اس کی توانائیاں اصلا وقف ہیں دنیا کے حصول کے لیے، وہ اپنی ساری کوششیں، اپنی جد و جہد، اپنی توانائیاں، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم اپنے پروفیشن میں غرق ہے، کوئی وکیل ہے تو وہ اپنے پروفیشن کے اندر غرق ہے، کوئی دکاندار بزنس مین ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے. آپ کو یہ جو اسٹیٹک کانسیپٹ ہے ریلیجن کا، غیر حرکی تصور، ہمارے ہاں نیکی اور دینداری ملے گی اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کے، ایک ہے دین کا وہ حرکی تصور، ڈائنامک کانسیپٹ آف ریلیجن، یہ بالکل برعکس ہے. وہ تو یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے دین کا غلبہ، اسلامی انقلاب، اللہ کے دین کو سربلند کرنا، باطل کے نظام کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکنا. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انقلابی کارکن کا ایک انداز ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ کو انقلابیت زیادہ نظر آتی ہے کمیونسٹوں کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام استحصالی نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، اس نظام کو بے قبول سے اکھیڑ کر پھینکنا یہ میرا مقصد زندگی ہے. لہذا ایسا شخص وہ اپنی منیمم صلاحیتیں، اپنے منیمم اوقات صرف کرے گا دنیا کے لیے، اپنی معاش کے لیے، اس لیے کہ زندگی کا سلسلہ تو برقرار رکھنا ہے. آخر دو وقت کی روٹی تو چاہیے، اس کے بغیر تو یہ کہ زندگی کا تسلسل قائم نہیں رہتا. لیکن یہ سب کچھ ہوگا زندگی کے لیے، اور زندگی ہوگی صرف اپنے مقصد کے لیے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توانائیاں صرف ہو، زیادہ سے زیادہ قوتیں اس میں کھپیں. بالکل اسی طرح ایک تصور ہے مذہب کا، وہ اسٹیٹک کانسیپٹ، ایک ہے یہ ڈائنامک کانسیپٹ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اقامت دین ان کی زندگی کا مقصد بن گیا، غلبہ دین ان کی زندگی کا مقصد ہو، ان کی بیشتر اور بہتر توانائیاں صرف ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں. اب اس کے ساتھ ان کی ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی معاشی جد و جہد بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار مکے میں بھی کرتے رہے، اگرچہ وہ کاروبار سکڑتا چلا گیا، مدینے میں بھی آ کر انہوں نے کچھ نہ کچھ کاروبار کیا. لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگی میں یہ صرف ایک ضمنی شے تھی، یہ صرف ایک سائڈ ایشو سمجھ لیجئے اس کو، یہ ثانوی مسئلہ تھا. اصل توانائیاں، اصل قوتیں، تمام اوقات، بیشتر اور بہتر اوقات، بیشتر اور بہتر توانائیاں صرف ہو رہی تھی دین کی اقامت اور غلبہ دین کی جدوجہد میں. جو لوگ اس کشمکش میں مبتلا ہی نہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں بالکل بے تعلق ہوں گی. جو شخص اس کشمکش میں مبتلا ہے اسے ان میں سے ایک ایک لفظ کے اندر معلوم ہوگا کہ میرے لیے ہدایت اور رہنمائی کے کتنے بڑے بڑے موتی ہیں، میرے لیے دریا کوزے میں بند کر دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ساری چیز بے معنی ہے، یہ صرف اگلوں کی کہانیوں کی طرح انہیں نظر آئے گا کہ یہ تو اساتذہ الاولین ہیں، بس اس وقت کی بات تھی، اب تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہے. لیکن جو شخص بھی اس وقت بھی اس جد و جہد میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کو وہ سارے مسائل درپیش ہوں گے، اس کے اپنے گھر والے کہیں گے کہ اس کی مت ماری گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے، فینیٹک ہے، اسے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے بال بچوں کی فکر نہیں ہے، اسے اپنی جو بچیاں ہیں ان کے مستقبل کا فکر نہیں ہے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے اسے کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کے ساری توانائیاں لگ رہی ہیں کسی تحریک میں، کسی جد و جہد میں، آج فلاں جگہ اجتماع ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج وہاں میری ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے، بس اس کے سوا اسے کوئی سروکار ہی نہیں. تو وہ سارے تانے کے جو دیے جاتے تھے صحابہ کرام کو، آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں ہے سورہ بقرہ کے، کہ منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ آمنو کما آمن الناس، بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ انومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یہ تو بے وقوف ہیں، انہیں اپنے بھلے کی برے کی کوئی تمیز نہیں رہی، نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، یہ آگے کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں. آخر کو بچا کر رکھنا چاہیے، کسی مشکل وقت کے لیے کچھ پسنداز ہونا چاہیے، یہ تو بمشکل جو ہے قوتِ لا یموت کما رہے ہیں، باقی ساری ان کی توانائیاں لگی ہوئی ہیں دین کے لیے. تو یہ تو ہے ناسمجھ لوگ، بے وقوف لوگ، ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو دائیں بائیں دیکھ کر چلیں گے، آگے پیچھے کا جو ہے دھیان کر کے ہم چلیں گے. تو یہ ہے ان کا طرز عمل منافقین کا. اسی طرح سورہ توبہ میں ہے کہ بر رہا اولائے دینہم، ان لوگوں کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے، ان کو عجیب ایک مغالطے میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے. تو میں نے اس وقت یہ واضح کرنا چاہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کا فہم، مجھے بہت اچھی لگی بات ایک صاحب کی کہ جنہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جسے آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں یا سجے سجائے سٹڈی روم میں کسی آرام کرسی پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ سٹڈی روم میں خاص قسم کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں، بہت جو لوگ ہیں مترفع ان لوگوں کے ہاں، جو ذرا جھولتی بھی ہو کہ بیٹھے ہوئے پڑھ بھی رہے ہیں جھول بھی رہے ہیں، اس طرح سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن کو سمجھنے کا میں یہ مثال خود دے رہا ہوں، یہ ان کی دی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہ میڈیکل کی ایجوکیشن میں بالکل آغاز میں ڈسیکشن ہوتی ہے ڈیڈ باڈی کی، اور اس کے لیے ایک کتاب ہے مینوئل آف ڈسیکشن. وہ مینوئل آف ڈسیکشن ہمیں یہ بتاتا ہے یہاں پر اپنے اس چاقو سے شگاف لگاؤ، یہاں اب ذرا ہٹاؤ کھال کو تو تمہیں یہ چیز نظر آئے گی، پھر اس کو ذرا ہٹاؤ گے تو پھر یہ چیز نظر آئے گی، پھر اس کو ہٹاؤ گے تو یہ چیز نظر آئے گی۔ وہ ایک ایک سٹیپ اس قدر سائنٹیفکلی اس کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ اس کے مطابق کرتے جائیے تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن در حقیقت ایک اسلامک تحریک کا یہ وہ رہنما کتاب ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے جائیے تو اس کا ایک پہلو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا اوہو یہ مسئلہ وہ تھا جو آج مجھے درپیش ہے، آج مجھے پاگل کہا جا رہا ہے۔ یہی بات تھی کہ صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ بے وقوف ہے، کیوں کہا گیا تھا؟ آخر بتا کہنے والے جو تھے وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے، یعنی جہاں تک دنیا بھی جس کو آپ کہتے ہیں ورلڈلی وائز تو اصل میں منافق ہی تھے، اہل ایمان تو ورلڈلی وائز نہیں تھے، وہ تو دیٹ ورلڈلی وائز تو تھے، آخرت کی سمجھ تو انہیں تھی اور آخرت کو انہوں نے اپنا مقصود بنایا تھا، اس اعتبار سے تو ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ کیونکہ ایک حدیث حضور کی میرے ذہن میں آئی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بڑی پیاری حدیث ہے، حکمت کا بہت بڑا موتی ہے، یاد کر سکتے تو یاد کر کے اٹھیے۔ الکیس، کیس کہتے ہیں ہوش مند سمجھدار آدمی، فرمایا کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے سمجھدار آدمی کی اور ہوش مند آدمی کی، یہ ذرا سمجھ لو، الکیس سمجھدار اور ہوش مند آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو تو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، وہ عمل لما بعد الموت، اور عمل کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، بھاگ دوڑ کر رہا ہو اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے، وہ ہے کیس، وہ ہے سمجھدار، وہ ہے دانا، اس نے جان لیا ہے کہ اصل زندگی وہ زندگی ہے، یہ تو عارضی میرا ٹھکانہ ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل گھر تو ہے ہی آخرت کا گھر، کاش کے انہیں معلوم ہوتا۔ تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا ہو، ظاہر بات ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنائے بیٹھے ہیں، ان کے نزدیک وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، وہ ادھار پر جا رہے ہیں نقد کو چھوڑ کر، یہ دنیا نقد ہے، وہ ادھار ہے، آخرت جو ہے وہ کل آنی ہے اور دنیا آج ہے، یہاں کا نفع فوری نفع ہے، وہاں کا نفع دیر میں آئے گا، یہاں کا نقصان فوری نقصان ہے، وہاں کا نقصان دیر میں آئے گا، یہاں کی تکلیف فوراً محسوس ہو رہی ہے، وہاں جہنم کی آگ تو جب جلائے گی جلائے گی، لیکن یہاں کی جو تکلیف ہے وہ فوری ہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کے نزدیک وہ پاگل ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے کہ جنہوں نے اس ادھار کے لیے اس نقد کو کا نقصان جو ہے وہ گوارا کر لیا۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان اجتماعات میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کے اندر دین کا یہ حرکی تصور، دین کا یہ انقلابی تصور، دین کا یہ اقامت دین کی جد و جہد والا تصور، کہ اصل تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائے، اور اس کے ساتھ پھر یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکات، پھر ان کی اصل برکات کا ظہور ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں اصل میں ذریعہ بنتی ہیں مومن کے اندر وہ صبر اور ثواب پیدا کرنے کے لیے، کہ جو میدان میں ضروری ہے وہ قوت مقاومت پیدا ہوگی ان چیزوں کے ذریعے سے، پھر ان چیزوں کے اندر معنی نظر آئیں گے، ورنہ نماز ایک ریچول بن کر رہ جائے گا، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ ایک رسم بن کر رہ جائے گی۔ لیکن جب انسان کا وہ مقصد زندگی معین ہو چکا ہو، اسی لیے بارہا میں نے یہ شعر پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ نماز جو ہے، اب دیکھیے سورہ بقرہ میں آتا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاه، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ نماز گویا کہ جو شخص اس میدان میں ہے، جو اس جد و جہد میں ہے، جسے ہر وقت ایک چوموکھی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ نماز کتنا بڑا سہارا ہے، یہ نماز کتنی قوت انسان کو دیتی ہے۔ لیکن جو اس جد و جہد میں ہے ہی نہیں، جو اس میدان میں اترا ہی نہیں، جو صرف دین کے اسٹیٹک کانسیپٹ کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی انفرادی عبادت گزاری اور انفرادی دینداری جو ہے اس کے دائرے سے باہر قدم ہی نہیں رکھ رہا، تو اسے تو مسئلہ ہی درپیش نہیں، اس کے لیے پھر نماز ایک عبادت بن کر رہ جائے گی صرف، اور ہوتے ہوتے وہ صرف عبادت سے بھی بے نکل جائے گی۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، ہوتے ہوتے عبادت بھی نہیں رہے گی، عادت بن جائے گی، وہ محض ایک روٹین ہوگا اس کا، اور اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے ذرا اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. وہ طوفان جو ہے کہ انسان کے اندر اقامت دین کا جذبہ جو ہے وہ ایک لاوے کے مانند اندر پک رہا ہو اور وہ یہ طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت سب کے سب اللہ کے لیے. تو یہ زندگی جب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا اصل مصرف ہے تیرے دین کا غلبہ, تیرے دین کی سربلندی کی جد و جہد, اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاش کا ذریعہ, کوئی وسیلہ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ ثانوی شے بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس عزم سے ہمارے سینوں کو بھر دے. تو اگر آپ ذرا اس کیفیت کو طاری کر لیں اپنے اوپر, چاہے ابھی وہ آرٹیفیشلی طاری کریں آپ, تب آپ کو ان آیات کے معنی سمجھ میں آئیں گے جو اب ہم پڑھنے والے ہیں. اب اس میں سب سے پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے, یہ سورہ عنکبوت کا پانچواں رکوع ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 21واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, اس لیے آپ کو بعد میں جا کر مصحف میں تلاش کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کیا کرو اس کی جو کچھ کے وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف کتاب میں سے. ایک بات یہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, آپ پھر نوٹ کر لیجیے آج, کہ مکی صورتوں میں بالعموم خطاب جو ہے حضور سے ہوتا ہے واحد کے سیرے سے. اتلو واحد کا سیرہ ہے, یہاں گویا کہ مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے, بات جو کہی جا رہی ہے وہ پوری امت کے لیے ہے, بلکہ اصلاً امت کے لیے حضور کو نمائندے کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے, امت کے نمائندے کی حیثیت سے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کیا کرو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے. اب یہ الکتاب نوٹ کیجیے, الکتاب کا لفظ ایک تو قرآن مجید میں آتا ہے تمام کتابوں کے لیے, تورات, انجیل, زبور, صحف ابراہیم اور قرآن, ان سب کو جمع کیجیے تو یہ الکتاب بن جائے گی, اس لیے کہ یہ گویا کہ ان سب کو اپنے دامن میں سمو لے گی. اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ من الکتاب. اس الکتاب کا یہ ایک جز ہے, مہیمن ہے, آخری ایڈیشن کہہ لیجیے اس الکتاب کا, وہ قرآن ہے. لیکن یہاں ایک اور پہلو سے بھی من الکتاب اس معنی میں کہ ابھی تو پانچواں برس ہے نا, یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن 5 میں نازل ہوئی ہے, سن 5 نبوی ہجری نہیں, سن 5 نبوی ہجرت سے 7 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے, یعنی حضور پر ابھی وحی کا آغاز ہوئے کل 5 برس ہوئے. تو سن 5 میں ابھی کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا؟ اول تو یہ کہ مکی قرآن جو ہے وہ پورے قرآن کا 2/3 بن جاتا ہے, 1/3 تو ابھی مدینہ ہی میں جا کر اترنا ہے, ابھی وہ تو آیا ہی نہیں. اور اس میں سے بھی یوں سمجھئے کہ جو 2/3 ہے اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا بھی 1/3 سے زیادہ نازل نہیں ہوا ہوگا. تو اس لیے فرمایا جو کچھ اس الکتاب میں سے, الکتاب سے مراد اگر یہاں قرآن لے تو معنی کیا ہوں گے؟ جو کچھ اس میں سے نازل ہو چکا ہے اب تک. اور اگر الکتاب کو تمام کتابوں کے مجموعے سے تعبیر کریں تو اس سے مراد قرآن ہوگی. تو فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کیا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے. واقم الصلاۃ, اور نماز کو قائم رکھو مضبوطی کے ساتھ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز روکتی ہے, منع کرتی ہے, بچاتی ہے فحش چیزوں سے بھی اور منکرات سے بھی, برائیوں سے بھی. ولا ذکر اللہ اکبر, اور جان لو کہ اللہ کا ذکر, یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اب یہاں اصل میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ دیکھیے اس راہ میں صبر و ثبات اور استقلال کے لیے اولین چیز تو ضروری ہے, وہ تعلق مع اللہ ہے. اللہ کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے لیے فاقہ جھیل سکیں گے, اتنا ہی آپ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے سکیں گے. اس کو یوں سمجھیے کہ عشق مجازی جو ہے دنیا کا عشق, اس پر اس کو قیاس کر لیجئے. کسی کو, کسی مجنو کو کسی لیلا سے جس درجے کا عشق ہوگا اسی درجے کی قربانیاں وہ دے گا, اسی درجے کی مشکلات میں لے گا, اسی درجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو شیری اور فرحات کا قصہ ہے وہ انسان جو ہے اپنی جان کو ہلکان کر دے گا. اس لیے کہ عشق پر سارا دار و مدار ہے. جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے لیے آپ مسائل جھیلیں گے, جس سے محبت ہے اس کے لیے آپ تکلیفیں برداشت کریں گے. ہمارے ہاں کتنے ہیں, آپ خود اپنے غریبانوں میں جھانکیے, اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے. آپ کو اولاد سے محبت ہے, اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے, کتنے پاپڑ نہیں بیچتے. ورنہ ایک آدمی کو اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے, صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے, اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے. اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کا کوئی اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں. ان کا جینا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للاولاد, ان کی نماز, ان کی قربانی, ان کا جینا, ان کا مرنا, ان کی بھاگ دوڑ, ان کی صحیح و جوت, سب کی سب اولاد کے لیے. تو جس سے تعلق خاطر ہوگا, جس سے محبت ہوگی, اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے, اسی لیے آپ محنتیں کریں گے. اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی, دین کے لیے محنت, دین کے لیے ایثار, دین کے لیے جد و جہد, دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت ہو, اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بتائی گئیں, بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے, وہ ہے ذکر, اللہ کی یاد. یہ ذکر جو ہے, یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے, اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے, تازہ رہتا ہے. اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے, دنیا کے صدموں کی وجہ سے, دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے, تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزی ہو گئی, وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی. یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا, اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں, ذرا توجہ سے اس کو سنیے. ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں, اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڈمٹ کر دیا گیا ہے. ذکر اور ہے, ذریعہ ذکر اور ہے. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب. ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا, اللہ کو دل میں, یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم رکھنا. استحضار اللہ فی القلب. اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے. میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ذریعہ ذکر ہے, ذکر نہیں ہے. اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں, آپ نے کوئی پرابلم تھا دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے, تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی, تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا, ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا. اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے. سورہ طہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ, اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو جب بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی, اس میں الفاظ آتے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مقصود کیا ہے؟ ذکر, استحضار اللہ فی القلب. اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے, اذان کی آواز آئی, فوراً اٹھے, وضو کیا, آپ مسجد کی طرف چل پڑے, وہاں گئے آپ کھڑے ہوئے نماز میں, اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے, اس کا نچوڑ ہے, اس کا خلاصہ ہے, اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں, امام قرآن کر رہا ہے, آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے پڑھا یا سنا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا, یہ چار گھنٹے چھ گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے, صبح آٹھ بجے آ گئے, دن کے ایک بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے, کیا کیا گفتگویں ہوئی. اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردا پڑ گیا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے, اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے, بڑا پیارا شعر ہے, ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں. یہ لوہے جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم آقا نہیں ہیں, ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں، کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، کلینک کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ اب یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں، اور اس سے ذرا اس تعلق میں اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کر لیں۔ یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو بھوکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، تو اس سے بھی وہ بندگی کا نقش جو ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے، تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے، تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ ہو جائے۔ تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوہے جبین تازہ کرے۔ تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے، آپ نے بات سمجھ لی۔ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل وتر، پھر نفل، سب کر لیے، لیکن دماغ کہیں کسی وادی میں، فی کل وادی یہی مون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا۔ عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو، یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلان ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو۔ اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے، اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا نا، کہ مجھے میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر ہوا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے، اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے۔ اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہو، جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ المودع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے۔ کیا پتا ہے، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونتی ہوئی کچلتی ہوئی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر، آپ زندہ سالم نہ پہنچ سکے۔ تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، کس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں، تو پھر وہ نماز کیا ہوگی، وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے۔ اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے، جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ نماز کا ذریعہ ہے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر، قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا، اہل علم بھی موجود ہیں، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے، دی ریمبرنس اس قرآن، قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہم تن ذکر ہے، لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا تھا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے۔
اور اس سے آگے یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، حماتن ذکر، مجسم ذکر، اثر تاپا ذکر وہ قرآن مجید ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات شروع کی گئی. قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر کوئی نہیں. قرآن کی تلاوت، دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا ہو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا. یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی. اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت قرآن میں. تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے الذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کرے. وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں. تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے. ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ والا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے، افعال التفضیل، سب سے بڑی شے. اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پژمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کر لیا. اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کٹی باتیں سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ اس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کلی کھلے، وہ ہے والا ذکر اللہ اکبر. تو اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ ہے. ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. نمبر دو پر ہے نماز. نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں دیکھیے چار چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. نمبر ایک، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے. آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں، تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رکوع میں آ گئے. پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں پر رکھ دی. معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے. جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبورٹری میں ایکسپریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے. تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر دو ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر. ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے ساتھ لیکچر ہیں تباہ شدہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ
ان اسلام, اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام, اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. میں بڑی پیاری بات ایک یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ غائب کے سیرے میں بات ہو رہی ہے, اس میں خطاب نہیں ہے. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسو ذکر. اور ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں. یہاں آپ کی وہ انائے صغیر ڈیفائنائٹ ایگو, وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا. سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہی ہے. شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ غائبانہ انداز ہے, یہ جملہ خبریہ ہے. لیکن یا ایاک نعبد و ایاک نستعین اب یہاں خطاب ہو گیا ہے, اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں. تو نماز میں میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے, اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو, اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح اللہ کی تحلیل اللہ کی تکبیر. آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر, اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن, ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا, اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی, اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں. یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے. میں بربرا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں, لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی ہیں. ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں, آپ کسی سے چھپا لیں گے, آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں, آپ کے گھر والوں سے آپ کی اولاد سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز میں بھی پکے ہیں جھوٹ بولنے میں بھی پکے. ظاہر بات ہے کہ اس کا تو اس کی طبیعت نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے, چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ کو دیکھ تو رہا ہے, اس کا ایک اثر وہ قبول کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز دیکھا ہے, فائدہ کیا اس کا. اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے, اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے, ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا, نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس وقت اس کی بیوی بیمار تھی, اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا دھتکار دیا. یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے, اس سے تاثر لیتا ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی. قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے, جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے. میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات, جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منڈومری جو اب سائیوال کہلاتا ہے, میں نے وہاں دو اشخاص کو دیکھا. ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا, اس کی یہ داڑھی تھی لمبی, اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100% بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا. اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی, تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا, 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا. یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے, یہ ایک صاحب سائیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے, لیکن بہرحال میں کسی متعین شخص کو نہیں, میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں, وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے, ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت پکے, لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی
اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی.
جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے, اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے.
یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں. اے باد صبا ہی ہم آوردہ تست, یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں, ارادے ہیں, جو ویلیوز ہیں, ویلیوز ان لائف, اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. یہ ایک اپینڈکس ہے, یہ ایک زمینے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے. اس کا اس کی اصل سیرت سے, اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں. یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے. ہمارا یہ حج, 30-30 لاکھ افراد حج کر رہے ہوں, لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر, ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے, تو آج 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے, 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بد دیانتی گھٹتی. لیکن نہیں, معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے. نمازوں, روزوں, قربانیوں, حج, یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی. اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال. یہ وجہ ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے. اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے. اتلم, اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا, مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن, نمبر 2 نماز, نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں. دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر, اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ. ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا. آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں, سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے, اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے, صبح صبح اٹھے ہیں دعا ہے, آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے, بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے, آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے, وضو کے بعد فارغ ہوئے, مسجد کے لیے نکلے گھر سے, دعا ہے, مسجد میں داخل ہوئے, دعا ہے, مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز, وہ تو سراپا ذکر ہے, واپس آئیں گے پھر دعا ہے, گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے, بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے, واپس آئیں گے دعا ہے, سفر پر جائیں گے دعا ہے, واپس آئیں گے دعا ہے. یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شو قائم کرتے ہیں تو بھی دعا ہے. کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مسنون دعا نہ ہو. آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے, کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے. یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے ایک تیر میں دو شکار ہوتے ہیں. کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ دو نسبتیں قائم ہو گئیں. نماز آپ نے اگر کھانا کھایا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, کس کا شکر کیا آپ نے؟ اللہ کا. اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئیں اس دعائے مسنونہ سے. تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے. پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہتھ کار ول دل یار ول, دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے. اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ گرداؤں لب قرآن سرا, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی. اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے نا. میں نے خود دیکھا ہے, اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی, میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے ان کا اپنے بچپن میں کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے نا. اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے, اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے. اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا, وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے, لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل کر لی. تو تیسرے نمبر پر, نمبر 1 قرآن تلاوت قرآن, نمبر 2 اقامت صلاۃ, نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ, وہ جو ذکر حضور نے بتایا اب نماز کے بعد ہے یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ حضور کا بتایا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے حضور کے بتائے ہوئے اذکار ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. اور وہ دعائیں کہ جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے. اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں، یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادریہ سلسلہ ہے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے ہیں کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیہ کا، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر جلی ہے، یہ چوتھے نمبر پر لائیے. اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریقے مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھیے. اگر اس کو نمبر ایک پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہے کود کے کراس کر گئے، تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا، سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہو جائے گا. نمبر ایک پر قرآن، نمبر دو پر نماز، نمبر تین پر اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، اور نمبر چار پر اذکار وہ کہ جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں. اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام برکات جو ہے صحیح طور پر ظاہر ہوں گی. بہرحال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں، محنت میں، کشمکش میں مبتلا ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و ثبات کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کے لیے یہ چار چیزیں ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، ادعیہ معصورہ، اذکار مسنونہ، اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہے تو جو آپ کے مرشد نے، آپ کے جو بھی جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا جو ذکر وہ بتا دیں. اب آئیے اگلی آیت: ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن الا الذین ظلموا منہ. اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو. اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے جیسے وہاں اکبر ہے، ولا ذکر اللہ اکبر افعل التفصیل، یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپر لیٹو ڈگری، سب سے اعلیٰ طریقے پر ان سے جھگڑو. ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہو، جو ظلم کریں، تعدی کریں، دسترازی کریں. اب یہاں بات سمجھ لیجئے، تاویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ذمن میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اس دین کی کشمکش میں مبتلا تھے، دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا، مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں، تو عرب میں دو طبقے تھے. ایک وہ امیین مشرکین جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم کا نام وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جد امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کی اولاد سے. دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب، نصارہ اور یہود. یہ کون تھے؟ یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی، اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے. تو یہ دو طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سابقہ پیش آیا. اب ان میں سے جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ضلالا ضلالا بعیدا والی بات ہے، بہت دور نکل گئے، مشرک ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں. لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر بہت زوال آ چکا تھا، دنیا پرستی آ چکی تھی، دولت کی محبت ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، جھگڑنے اور مجادلہ باب مفالہ کے اندر جب بحث و نزاع ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، آپ نے ایک بات کہی، انہوں نے ایک جواب دیا، آپ نے جواب الجواب دیا، انہوں نے اور ایک اعتراض جڑ دیا، آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے، ایک اور کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ بحث و نزاع جو ہے یہ جدال ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو، کسی سے مت الجھو، الجھنا تو پڑے گا، دین غالب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرستار ہیں وہ تو راستہ روکے کھڑے ہیں، وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیش قدمی کرے، تو الجھنا تو پڑے گا، تصادم تو ہوگا، وہ تو ناگزیر ہے. یہ جو بعض بڑے نیک تباہ لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے، کسی سے الجھیے نہیں، میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرکی تصور ہو تو حرکی تصور میں تو الجھنا پڑے گا، جو آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستے پہ کیسے چلیں گے؟ تو ٹھیک ہے, آپ اگر اسٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی ہے, معاشرہ ویسے رہے, تب تو آپ کسی سے نہ الجھیے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے, اگر آپ کو یہاں لا کے دین کو غالب کرنا ہے, تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے, نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس اسٹیٹک کانسیپٹ آف ریلیجن کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے. اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر لو, اللہ اللہ خیر صلاح, تب تو یہ کہ نہ کسی سے الجھنا, نہ کسی کے ساتھ بحث و نزاع. وہ اپنے دھندے میں لگا رہے تم اپنے دھندے میں لگے رہو, لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا. وہ لوگ عوام کو برگڑائیں گے, آپ کو ان کے مغالطے رفع کرنے پڑیں گے, اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے. قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں, پانچویں رکوع سے لے کے پندرہویں رکوع تک, ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھیں, ان کی جو خامیاں تھیں, ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے کہ جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا, ان سب کا کھول کر پردہ چاک کیا گیا ہے, اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر عائد کی گئی ہے. تو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک تو مشرکین ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں اپنی ضلالت اور گمراہی میں, لیکن یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں زبانی کلامی اللہ رسول آخرت کتاب شریعت نبوت وحی فرشتے ان سب کو مانتے ہیں, لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور مت جھگڑو مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ. اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تاویل خاص سے بات واضح ہو گئی, اب تاویل عام پر آئیے. جو اصول ہے تفسیر کا, الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب, اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا, نہ کہ ایک خاص پس منظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوئی. اب اس کو جنرلائز کیجئے تو وہ بات کیا بنے گی. فرض کیجئے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں, مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کمیونسٹ بھی مخالفت کریں گے, ملحدین بھی کریں گے, سیکولرزم کے قائلین بھی کریں گے, جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے. یہ سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو ایک چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی. اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھ کے کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو الجھنا پڑے گا. اب اس الجھنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے, ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہے, وہ نماز روزہ کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ دین کا کے لیے محنت ہے, بھاگ دوڑ ہے, اگرچہ آپ سے اختلاف ہے, آپ کے طریقے کار سے اختلاف ہے. مثال کے طور پر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے, تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے, تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے. جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے, وہ نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے. ہم نے ایک تنظیم قائم کی تنظیم اسلامی, ہمارے سامنے ایک اور طریقہ کار ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں, لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے, وہ بھی اس میدان میں ہے, ان کی بھی کمٹمنٹ ہے, وہ اپنے تجزیے کے مطابق, اپنی تشخیص کے مطابق, اپنی تجویز کے مطابق کام کر رہے ہیں. لہذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں گے. جو بھی دین کے میدان میں ہے, جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ, ان کا اکرام کرو. یہ میں لفظ جو ہے تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں, ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے, اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نقطۂ نظر کچھ اور ہے, ان کا نقطۂ نظر کچھ ہے. ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے, ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا, لہٰذا اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا ہے. ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود بخود چلی جائے گی. لوگوں کو خام خواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زبان مت کھولو, بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ. ایک کا خیال ہے نہیں, قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے, یہ تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو یہ اختلافات ایک جگہ ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے, لہذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے, اور اہل کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں، یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک ماضی ہے، وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں کتاب ہے، تورات ہے، ان کے ہاں علماء ہیں، ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں، لہذا ان کو بالکل مشرکین کے ایٹ پار رکھ دینا درست نہیں ہوگا۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن، اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی توانائی اثر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں تو لازمت آئے گی بات اختلاف کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھائے، ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر، یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اطمینان ہو کہ ہمیں ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ سب پر حکومت کر رہا ہو، اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کہ پنجاب کی حکومت ہے، باقی سندھ اور بلوچستان گویا کہ محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ احساس بڑا خوفناک ہے، لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے۔ البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نہ قطعاً آنا محال مطلق ناممکن، اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا، کون آئے گا میرے اس راستے پر، کون میرا دست و بازو بنے گا، کون میرا ساتھ دے گا، تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملحوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے، ان کے سامنے بھی یہی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، جمعیت جو اچھا تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخذ کرنی ہے، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن الا الذین ظلموا منہم، یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر، سرکشی پر، تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کس لے۔ اب یہ استثناء کس سے ہے؟ دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں، ایک الا نے دوسرے الا کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ، اس کے منہ ہی نہ لگو، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس الا نے صرف احسن کی نفی کی ہے، گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہو، اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں، نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہے، انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی، انہوں نے فتوی بازی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں گے، ان کا جواب دینا پڑتا ہے، کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی، یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں۔ اچھا اب جو بات، یہ تو ہوئی منفی بات، مثبت بات کیا ہے؟ یہ انداز اختیار کرو، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے، ہم تو تورات پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو اگرچہ منوہن اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل یقینا اللہ کی کتاب تھی کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہو، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے،
ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا, اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ, ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود, ہمارا بھی خالق تمہارا بھی خالق,
جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی,
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس میں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں, باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی حقیقت نہیں. آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجیے, جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے, تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, یہ بس ہم چما دیگرے نہیں, یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو, بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں. صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراً تسلیم کرتے ہیں, حقیقت جب آئے لپٹ کر قبول کرتے ہیں, جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن ہو آپ کو بےحا ہے تو وجہ دہا, حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے. سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے, حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراث ہے, دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ متاع ہے. یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں, یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ کو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ہوں ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں. میں نے تازہ میثاق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا, تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سعید الرحمان علوی, تو ان کے حوالے سے میں نے جو میثاق میں لکھا ہے مضمون, اس میں یہی بات باتیں کی. ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا, دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی, ان کی عظمت کا نقش اس پر قائم ہوا, اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں, دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے, لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر. دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گی, وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں, کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں. اب وہ بریلوی ہیں, کوئی خیر آبادی ہے, کوئی بدایونی ہے, کوئی فرنگی محلی ہے, کوئی اہل حدیث ہیں. اب یہ مختلف طبقات ہمارے ہاں, جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں, ان کے اپنے اخبارات ہیں, ان کے اپنے رسائل ہیں, وہ انہیں کو پڑھیں گے, انہیں کی آنکھوں سے دیکھیں گے, انہیں کے کانوں سے سنیں گے, ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسروں میں نظر ہی نہیں آئے گی. اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگ وہ ہیں, آپ کے بزرگ یہ ہیں, آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے گی؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہوں یہاں پر آ کر, تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو, ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان سے تعارف ہو, جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت اہم ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں, نگاہوں کو کھولیں, کانوں کو کھولیں. صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی اور کسی ایک ہی کنویں کے میڑک بنے ہوئے ہیں, بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہیں ان کا مشاہدہ کریں, تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئے گی. یہ آیت اس اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد میں نہایت اہم ہدایت نمبر دو ہوئی. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب یہ تیسری آیت جو ہے یہاں سے چھوڑ دیجئے, اب آگے آئیے. تیسری ہدایت اب آ رہی ہے سورہ عنکبوت کی, اب یہ آیات ہیں 55 سے اور 60 تک. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکائن من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. اس کے ساتھ یہ آیت نمبر 64 بھی پڑھ لیں. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ پوری جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ان کا اہم ترین مضمون ہے ایمان بالآخرہ. اصل میں موٹیویشن جو عملاً ملتی ہے انسان کو اور اس راہ میں قربانی کے لیے جو اس میں آمادگی پیدا ہوتی ہے, اس دنیا کا نقصان گوارا کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ایمان بالآخرہ کی بنیاد پر. جتنا یقین گہرا ہوگا کہ آخرت حق ہے اور اصل زندگی وہ ہے, اتنا ہی آپ کا ویلیو سٹرکچر جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ کون انسان ہے جو خیر نہیں چاہتا, نفع نہیں چاہتا, بھلائی نہیں چاہتا, بہتری نہیں چاہتا؟ یہ سب خیر بھلائی نفع اسی کے لیے تو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اب فرق کیا ہے, رخ معین ہو رہا ہے. اگر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو ساری خیر دنیا کی خیر, ساری بھلائی دنیا کی بھلائی, سارا نفع دنیا کا نفع, ساری کامیابی دنیا کی کامیابی. اور اگر آخرت پر یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے, دیکھیے آخرت کے یقین کے بھی بہت سے درجے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم زبان سے مانتے ہیں جی ہاں اٹھنا ہے, باسے بادل موت ہے, جی اٹھنا ہے, آخرت ہے, لیکن آپ کے ذہن میں ریشیو پروپورشن قائم نہیں ہوا کہ آخرت کسے کہتے ہیں, دنیا کسے کہتے ہیں, ان کے درمیان مناسبت کیا ہے, نسبت کیا ہے. آخرت کی زندگی ابدی زندگی, یہ فانی زندگی, کوئی نسبت قائم ہوگی؟ جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں؟ ایک چیز انفائنائٹ لامحدود اور ایک چیز فائنائٹ. 80 برس بھی جی لو گے تو آخر ایک دن تو موت کا دن آئے گا کہ یہاں سے جانا ہوگا, اور 80 کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورج جو طلوع ہوتا ہوا اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اتنی عارضی, اتنی ناپائیدار, اتنی فانی, اتنی ناقابل اعتماد کہ ایک دن کا بھی یقین نہیں. وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں, اس کو یقین ہے, لیکن ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے ہو رہی ہے دنیا کے لیے, اس لیے کہ دنیا پر پورا یقین قائم ہے. دنیا تو نقد ہے آنکھوں کے سامنے. اب اگر یہ چیز ذہن میں قائم ہو جائے کہ وہ ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, بلکہ ابھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے جو آخر میں پڑی ہے, وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. یہ اس دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ ہے ہی نہیں. حقیقت میں تو آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آپ غور کیجئے, انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عقیدہ آخرت ہے کہ اسے سارا نقشہ بدل جاتا ہے. اصل زندگی وہ زندگی ہے, تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے. ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک ڈرامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا, ایک سنیما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر اعظم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے, آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے, یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ایک سب کپڑے وپڑے اتر جائیں گے اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے, وہ فقیر تو نہیں ہے, وہ بھی ایک ایکٹر ہے, یہ بھی ایک ایکٹر ہے. تو دنیا کی یہ زندگی آپ 30 برس کی شمار کر لیں, وہ 3 گھنٹے کا ایک کھیل ہے, یہ 30 برس کا ایک کھیل ہے. 30 برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے 20 برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ ابھی شعور کے نہیں ہوتے, اور 50 برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے. 70-80 پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے ومن نعمر ہو ننکی سو فی الخلق, کہ جتنا بوڑھا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا. معلوم ہوا اس کے درمیان میں کتنی ہے, 30-40 برس کی ایک ایوریج ہے جو آپ کی فعال زندگی ہے, جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا, کسی نے کاروبار جمایا تو اسی میں جمایا, کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل, اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے, تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ یہ بالکل منطقی بات ہے, 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. اگر آخرت کا یقین نہیں ہے, یا یہ کہ آخرت کا یہ یقین تو ہے کہ آخرت ہوگی, لیکن دل میں آپ نے چور پیدا کر لیے ہیں کہ فلاں ہستی کے دامن سے بندھے ہوئے ہم تو نکل جائیں گے, ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے, وہ ہمیں لے جائے گا, یا وہاں کسی کی سفارش کام کر جائے گی, یا وہاں پر ہم تو بخشے بخشائے ہیں, نحنو ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے, بڑے چہیتے ہیں, آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی, اگر چھوئے گی بالفرض تو چند دن, لن تمسن النار الا ایام معدودات. اب یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے میری مکمل تقریر کا, کہ عقیدہ آخرت سے انحراف کی 6 شکلیں ہیں.
کہ بظاہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آخرت کا ماننے والا ہوں، حقیقت میں ماننے والا نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کو کسی چیز سے ضرب دے دی، زیرو سے ضرب دے دی. تو زیرو سے تو جو بڑے سے بڑا عدد ہے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا. تو عقیدہ آخرت کو عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا، زیرو ہو گیا. عقیدہ آخرت کے ساتھ نحن ابراء اللہ واحباؤہ، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وہ آخرت تو زیرو ہو گئی. پھر کیا اس کا فکر رہے گا؟ کیا اس کی آپ کو کوئی فکر دامنگیر ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بنانا ہے، کچھ اس کے لیے سامان کرنا ہے، آخرت کے لیے کوئی توشہ آخرت فراہم کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں، لہٰذا جنت تو ہمارا پیدائشی ہے، وہاں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے، لہذا کوئی خوف نہیں. اب یہ شکل جہاں ہوگی وہ عقیدہ آخرت بالکل معدوم ہو کر رہ جائے، اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ چھ ہیں اس سے مراحل جس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. اس وقت جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل موٹیویشن، ایثار اور قربانی. ابھی میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہماری تنظیم اسلامی شکاگو کے اہم کارکن ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں 3 مہینے کے لیے یہاں پاکستان، اور میرے ساتھ سفر پر آئے. انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن میرے سامنے بیان کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بجائے اس پر کہ اس پر ان کے چہرے پر بشاشت پیدا ہو، پشمردگی آ جاتی ہے. حالانکہ بشاشت پیدا ہونی چاہیے. یہ میں نے کہا کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے یہ بہت صحیح ہے، بہت درست ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے، عام طور پر ہمارے ہاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کوئی کمیونٹی ورک کے طور پر ہو رہا ہے، کوئی ایک قومی جدوجہد ہے، جیسے پاکستان کی تحریک کی قومی جدوجہد تھی لیکن ہم نے اس میں نعرہ اسلام کا لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بظاہر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اصل موٹیویشن جو ہے وہ آخرت کی نہیں ہوتی، آخرت کا یقین ان کا جذبہ محرکہ نہیں ہوتا، آخرت میں جس درجے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے. ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر ہوتا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے. یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا. یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہوا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے. جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں. ورنہ اللہ کے وعدے فراح و ریحان و جنت النعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا نا، آپ میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. یہ سارا کس لیے؟ کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں.